أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ، اکرام و احترام کے ساتھ درود سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی منور اور درخشاں سیرت کریمہ کے اہم گوشوں میں سے 7 ہجری میں ہونے والی کفر اور ایمان، مومنین اور کفار کے درمیان ایک عظیم معرکہ، معرکہ خیبر سے متعلق چند ایمانی، عملی اور اصلاحی، جس کی ضرورت آج بھی ہمیں موجود ہے، ان گوشوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا۔ خیبر کے اندر یہودیوں کی شرارتیں اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر کی ایک عظیم داستان موجود ہے۔ آپ نے سماعت فرما لیا کہ خیبر کے اندر یہودی کس قدر مضبوط تھے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جانصار صحابہ نے مکمل استقامت اور استقلال کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی واعظ و نصیحت کو اپنے قلب کی یقینی کتاب پر رقم کیا اور یہودیوں کے 9 سے زیادہ قلعے خیبر کی جنگ کے اندر فتح ہوئے، قلیل مسلمانوں کی تعداد کے باوجود۔ پھر وہاں پر آپ حضرات نے یہ بھی دیکھا کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے سیاسی دستور اور ایک جمہوری ملک کے لیے اپنے رعایا کے متعلق کیا احکامات ہونے چاہیے، ان کے درمیان عدل کی کیا صورت ہونی چاہیے، کسی کو نواز دیا جائے اور کسی پر جبر کر دیا جائے، عدل سے، عدول سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس پر آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ خیبر کی ساری زمینیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیاسی بصیرت کے تحت یہودیوں کو ان زراعات کے لیے، یہودیوں کو وہاں پر کھیتی باڑی کے لیے گویا کہ چھوڑ دیا، اور اس میں یہ معاہدہ طے پا گیا کہ جو بھی ثمرات، پھل، اناج یہاں پر ہوں گے 50% مرکز مدینہ منورہ پہنچایا جائے گا اور 50% کے حقدار یہودی ہو جائیں گے۔ اس میں ایک صحابی نے یہودی کی ایک کھیت سے تھوڑی سی سبزیاں اٹھا لی، اس نے جا کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی کہ حضور، آپ کے ایک صحابی نے میری کھیت سے سبزیاں اٹھا لی ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً اسی وقت اپنے صحابی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کو فرمایا کہ جا کر کہو کہ الصلاۃ الجامعہ، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وہ مسجدوں میں جمع ہو جائیں، اور یہ بشارت اپنے کانوں میں رکھ لیں اور سامع نواز بن جائیں کہ لا يدخل الجنة الا مسلم، کہ جنت میں مسلمان کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جب مسجد میں مجمع جمع ہو گیا تو اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو، ملک کو اور حکمرانوں کو یہ درس دیا اپنی سیرت مبارکہ سے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے تمام صحابہ سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہود اس وقت ہماری رعایا کے اندر شمار ہو رہے ہیں، لہذا فکان المسلمون لا یاخذون من بقولهم شیئا الا بالثمن، کہ اگر کوئی بھی شخص یہودیوں سے ان کی سبزی یا کوئی معاملات کرے تو مسلمان پر یہ حق ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی اجرت دے، اس کی قیمت دے، اور قیمت دینے کے بعد وہ ان سے سبزیاں خرید سکتا ہے. لیکن کسی مسلمان کو یہ اجازت نہیں کہ ان کی کھیتوں میں داخل ہو کر کوئی بھی معاملات کرتا پھرے. تو یہ صدیق علیہ السلام نے عادل اور انصاف کی ایک تاریخ کو رقم فرمایا. حضرت گرامی، مکہ کے کافروں کو یہ تو پتا تھا کہ صدیق علیہ السلام خیبر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اس خوشی میں تھے کہ مسلمان کہاں خیبر والوں سے جیت سکیں گے، اس لیے کہ یہودیوں کی پنجے زمین میں اتنی تیبست اور مضبوط ہے کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، تو یہ مٹھی بھر مسلمان کیا مقابلہ کریں گے. تو وہ اس خوشی میں تھے کہ ابھی ہمیں خبر آئے گی کہ مسلمانوں کو بڑی زبردست قسم کی شکست ہو گئی، مسلمان بڑی بری طرح ناکام ہو گئے. اور مدینے کے اندر جو مسلمان رہتے تھے یا بعض مدبر قسم کے کافر تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ تمہاری خام خیالیاں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کو تم نہیں ہرا پائے تو یہودی کیا ہرائیں گے، یہودی تو ان کے اتنے کھلے دشمن نہیں جتنے کھلے دشمن تم ہو، تم نے تو اپنے جگر کے ٹکڑے خیبر اور بدر اور احد کے اندر پیش کیے، اور تم نے احزاب کے اندر اپنا پورا زور لگایا، لیکن خندق میں بھی تم نے اپنا حال دیکھ لیا، مسلمانوں کی استقامت دیکھی، اور ان کے رب کے جانب سے ان کی فتح و نصرت کو تم نے دیکھا، تو بدر جیسے مارکے کے اندر تم دو گنا تین گنا زیادہ لشکر لے کر ان کے مقابلے پر آئے، لیکن تمہیں شکست فاش ہوئی، صرف تم نے اسلحوں سے نہیں لڑا بلکہ تمہارا دل یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو کچا چبا جائیں، یعنی تم مسلمانوں کے اتنے بڑے دشمن تھے، لیکن اس کے باوجود نہ تمہارا حوصلہ ان کے سامنے رک سکا، نہ تمہاری طاقت رک سکی، نہ تمہاری فوج رک سکی. تو جب تم جیسے کفار مشرکین اور قریش کے مضبوط سخت دل لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو یثرب کے جوانوں کا مقابلہ خیبر کے یہودی جو ڈرپوک ہیں، منافق ہیں، معاملے پر مساہلت کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگ کس طرح مسلمانوں پر غلبہ پا سکتے ہیں. خیر، حجاج نامی ایک شخص خیبر کی وادی میں پہنچا، بہت بڑا تاجر تھا مکے کا. جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اسے یہ بڑی خواہش تھی کہ وہ سرکار کے دربار میں حاضر ہو، کیونکہ یہی راستہ تھا کہ وہ استعمال کیا جائے شام کے لیے، یمن کے لیے، حجاز کی بندرگاہوں کے لیے. جب پتا چلا کہ خیبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلبگر ہیں، تو حجاج نے یہ کیا کہ اپنے غلاموں سے کہا کہ تم سامان کی نگہداشت کرو، میں آتا ہوں، بتایا نہیں. اور وہ پہنچا اور خیبر کے اندر چند صحابہ سے اس کی ملاقات ہوئی. صحابہ نے فرمایا تم کیوں آئے؟ کہا میں سرکار کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. جس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عریش مبارک خیمے میں ان کو لے کر جایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا استقبال کیا، اخلاق اور سرکار کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسی وقت کہا کہ حضور، میں آپ کے ہاتھ پر صدق دل سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، اس نے اسلام قبول کیا. اس سے پہلے کہ سرکار اپنی دعاؤں سے نواز کر اسے رخصت کرتے، اس نے کہا کہ حضور ایک مسئلہ ہے میرے لیے. سرکار نے فرمایا کیا؟ کہا حضور میرا سارا مال جو میری پوری زندگی کی کل پونجی ہے، کمائی ہے، وہ حضور کفار جو مکہ کے ہیں ان کے پاس ادھار پڑا ہوا ہے، اور میری بیوی کے پاس میرا آدھا سے زیادہ مال پڑا ہوا ہے. حضور اگر ان کو یہ پتا چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال میں مدینہ منورہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اس میں سے جو مجھے نوازیں تو نوازیں، باقی سارا مال اسلام کی خدمت کے لیے حاضر ہے. تو حضور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مال، اگر میرے اسلام کی بات وہاں پر افشا ہو گئی اور واضح ہو گئی تو وہ مجھے مار ڈالیں گے، اس کی تو مجھے پرواہ نہیں، لیکن حضور وہ مال بھی ضائع ہو جائے گا اور میں نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وہ ان کے ہاتھ آ جائے گا. تو حضور کیا میں کوئی حیلہ کروں تو مجھے اجازت ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں جا حیلہ کر لینا، تیرے لیے اجازت ہے. اب وہ بڑا عجیب واقعہ ہے یہ، جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے تو کافروں کو تو پتا تھا کہ یہ خیبر سے آئے ہیں، مکے کے گرد کے سارے گاؤں بستیاں امڑ کر آ گئی، اور حجاج کو پکڑ کر کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ صلح رحمی کی دعوت دینے والا شخص، یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وہ یتیموں کی دستگیری کرنے والا شخص، وہ بیواؤں کے معاملات کی صلح کرنے والا شخص کیا اسے فتح ہو گئی یا عبرت ناک شکست ہو گئی؟ تو کل میں بتاؤں گا. اب کل صبح جیسی طلوع ہوتی ہے کفار حرم خدا میں حاضر ہو جاتے ہیں, حجاج کو تقریر کے لیے نمائندگی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ کیا ہوا ذرا خیبر کے بارے میں بتاؤ. کہ جناب خیبر کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہودیوں نے مسلمانوں کو قیدی بنا دیا اور کہا کہ ان کو قیدی بنا کر ہم مکہ لے جائیں گے, اور مکہ میں بدر کے جن مشرکین کے بدر کے باپ دادا بیٹے مارے گئے ہیں یا احد میں جو مارے گئے ہیں مسلمانوں کو ان کے حوالے کر دیں گے اور کہیں گے کہ مارو جتنا مارنا چاہتے ہو ان کو. کفار اب ایسا ہوا ہے, تاریخ میں آتا ہے کہ سب نے اتنا زوردار نعرہ اپنے بتوں کا لگایا کہ جناب مکہ کی پوری وادی گونج گئی, خوشی کی انتہا نہ رہی ان بے وقوفوں کی کہ جناب اب وہ کہنے لگے کہ جناب یہودی ان پر غالب بھی آ گئے ہیں اور قیدی بنا کر ہمارے پاس بھی لا رہے ہیں اور ہم ان سے بدلہ لیں گے. چلو بدر میں بدلہ نہ لے سکے, احد میں نہ لے سکے, خندق اور احزاب میں نہ لے سکے, اب مسلمان کہاں بچ کر جائیں گے؟ او ہو, یہودیوں نے تو اپنی دوستی کی وفا کر دی ہے. حجاج نے کہا کہ جناب دیکھو یہ ساری باتیں تو میں نے تمہیں بتائی ہیں لیکن چند اور باتیں بھی تمہیں گویا کہ میں نے بتانی ہے, لیکن اس کے لیے میری یہ شرط ہے. کہا کیا؟ کہا تم لوگوں کے پاس جتنا میرا قرضہ ہے سب تم مجھے لوٹاؤ گے. تو کہا لوٹا دیں گے؟ تو کہا نہیں, جلدی لوٹاؤ. کہا کیوں؟ کہا مسلمانوں کے جو مال و اسباب کو یہودیوں نے لوٹا ہے نا, وہ خیبر کے بازار میں مفت میں بک رہا ہے, یعنی اس کی کوئی قیمت ہی نہیں. جو 100 درہم کی چیز ہے وہ 1 درہم میں بک رہی ہے. تو اگر میں جتنے سے زیادہ مال لے جاؤں اور وہاں سے لا کر دوں تو تمہارے سامنے میری دیانت اور فطانت مسلم ہے, تو لہذا وہ لا کر میں دوں گا اور میری طرف سے آزادی ہوگی کہ جو چاہے اس مال سے اٹھا کر لے جائے, میں اس سے پیسے کا معاوضے کا سمن کا مطالبہ نہیں کروں گا. کفار نے کہا کہ جناب یہ تو سخاوت کا دریا بہ رہا ہے. اب جو مشرکین کے سرغنہ ہیں ابو سفیان وغیرہ, انہوں نے جناب کہا کہ ذرا لکھنا شروع کرو کس کس پر تمہارا قرضہ ہے. اب جناب لکھا گیا کہ فلاں پر اتنے, فلاں پر اتنے, فلاں پر اتنے, اور میری بیوی پر اتنے. ابو سفیان نے کہا کہ جس نے مکہ میں رہنا ہے وہ یہ بات کان کھول کے سنے کہ وہ حجاج کا سارا قرضہ لوٹائے گا, کیونکہ حجاج ہمارے لیے ایک سفیر امن بن کر آیا ہے, ایک بشارت کی نوید لے کر آیا ہے, ایک نوید مسرت لے کر آیا ہے, جس نے ہمارے سامنے اتنی بڑی خوشی کہ جناب ہم جو کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں ہم نہیں کر سکے, یہ ہمارے لیے تو اتنا گویا کہ امن کا سفیر بن کر آیا ہے. تو ہمارا اخلاقی فرض بھی یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے سہولت کے معاملات کو بروئے کار لائیں. اس وقت سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما, سرکار کے چچا سیدنا عباس, کیونکہ وہ مکہ میں رہتے تھے, جو انہیں پتہ چلا کہ خیبر میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور مسلمان قیدی بنا دیے گئے, تو آپ کے اوپر غم کا ایسا غم کی ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ غصے کے اعتبار سے, جسم کی قد و قامت کے اعتبار سے بڑے مضبوط شخص تھے, لیکن آپ کو تیزی سے چکر آئی اور آپ زمین پر گر گئے, اور زمین پر گر کر کئی ایک گویا کہ لمبے مدت کے لیے, یعنی کئی وقت کے لیے آپ پر غرور کی اور بدہوشی طاری رہی. آپ کے غلام نے آپ کے منہ پر پانی مارا, لیکن وہ غم اور نڈھال کیفیت یہ تھی کہ آپ سے اٹھا نہیں جاتا تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ جناب مسلمانوں کو قیدی بنا لیا گیا. خیبر میں یہ بات ہوئی, حجاج کو جب یہ پتا چلا کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ حال ہے, تو اپنے غلام کو بھیجا اور غلام کو جا کر کہا کہ جاؤ اور سیدنا عباس سے یہ کہو کہ جو معاملہ آپ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں, کل میں دوپہر کے وقت آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ کو انتہائی خوشی کی بات سناؤں گا. یہاں سے تو انہوں نے اپنا سارا مال جمع کیا اور ایک قاصد کے ذریعے سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا کہ ہم پہلے خیبر کی طرف جا رہے ہیں اور خیبر سے گویا کہ مال خرید کے آئیں گے اور میں بھی چلتا ہوں. حضرت عباس کو دوپہر کے وقت انہوں نے اپنے گھر بلایا. حضرت عباس جیسی داخل ہوئے تو آپ کے منہ پر اور آپ کی زبان مبارکہ پر یہ الفاظ تھے, غمگین اور ایک غمزدہ شخص جس طرح آہ و بکا کرتا ہے, تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر غمزدہ ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ اعلی و اجل من ان یکون الذی جئت بالحق, کہ اے حجاج تو نے جو خبر لے کر آیا, تو نے جو باتیں کی, اب وہ سچ ہے کہ جھوٹ, لیکن میرا رب بہت بلند ہے اور وہ عزت والا ہے, وہ طاقت اور قدرت والا ہے, وہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا. حجاج نے کہا کہ آپ تشریف رکھیے. ساری تفصیل حجاج نے بتائی کہ میں ایمان لا چکا ہوں, میں نے سرکار سے ہیرے کی اجازت لی تھی اور سرکار نے مجھے اجازت مرمت فرمائی ہے, تو حضرت عباس کی خوشی کی انتہا نہ رہی. فرمایا کہ دیکھیے, حضرت عباس نے کہا میں ابھی جاتا ہوں, تلوار کھینچی آپ نے, کہا کہ میں ابھی جاتا ہوں اور حرم میں جتنے کافروں کے سرغنے کھڑے ہیں ان کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ یہ پدی اور پدی کے شور میں تم جا کر ان سے لڑو گے. دیکھو جا کے حجاج نے مجھے ساری بات بتا دی ہے کہ خیبر کے 9 سے زیادہ قلعوں کو مسلمانوں نے توڑ بھی دیا ہے اور یہودیوں کو بھگا بھی دیا ہے اور ان کی تمام زراعت, تمام ملکیت, ملک شام سے جو 500 سال پہلے ہجرت کر کے وہ یثرب آئے تھے, سارے علاقے اور رقبے پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو حضرت حجاج نے کہا کہ حضور یہ مت کیجیے گا. 3 دن آپ خاموش رہیں, اس کے بعد جب میں یہاں سے نکل جاؤں اپنا سارا مال لے کر سرکار کے دربار میں, 3 دن اور 3 راتیں آپ صبر کیجئے, اس کے بعد آپ اعلان کر دیجئے گا. اس کے بعد آپ کے دل میں جو آئے, کیونکہ حضرت عباس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے کافر, اس لیے کہ آپ ہاشمی ہیں اور سرکار کا خاندان جو ہے قریش کے اندر سب سے معلہ خاندان ہے, سب سے بزرگ و برتر خاندان ہے. حضرت عباس کی غیرت اور شجاعت اور بہادری دیکھیں کہ خیبر کی جنگ ہو رہی ہے, ابھی خندق ہو چکی ہے, لیکن آپ مدینے میں نہیں رہ رہے, مکے میں رہ رہے ہیں. ہجرت ہو چکی ہے, سرکار سے اجازت لے کر آئے, مکے میں رہ رہے ہیں. تو مکہ جو گلی کوچا پڑوسی اندر باہر سب مخالف ہے, لیکن حضرت عباس کی غیرت اور جرت کو آپ دیکھیں کہ آپ مکے میں رہ کر اپنے گھر کے اندر در پردہ گویا کہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, اور وہاں پر رہ کر گویا کہ خاموشی کے ساتھ تبلیغ اسلام کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. لیکن کسی کافر میں جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ حضرت عباس کو للکار سکے. یعنی ایک تو خاندانی جاؤ حشمت, ایک نسب کی عشمت, اور ایک بزرگوں کا فیض کہ آپ میں ڈر نہیں تھا, خوف نہیں تھا. للائیت یہ شان تھی کہ جناب کہ جب آپ کافروں کے مجمع میں آتے تو کسی کافی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آپ حرم خدا میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آپ پر کوئی تانا چھینک سکے یا آپ پر گویا کہ نظر اٹھا سکے. تو یہ سرکار کے چچا حضرت عباس کا دبدبا تھا مکہ مکرمہ کے اندر. 3 دن کا وعدہ لیا کہ حضور, حضرت حجاج نے کہا کہ حضور آپ 3 دن خاموش رہیے, اس کے بعد آپ جو چاہیں کہہ دیجیے گا. حضرت حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سارا سامان لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے. اب جب وہ چلے گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے فجر کی نماز پڑھی, غسل فرمایا, بڑا مہنگا لباس پہنا اور پورے زینت سے آراستہ پیراستہ ہو کر آپ حرم میں تشریف لائے. جس طرح ایک شیخ اکبر آتا ہے, شیخ طریقت آتا ہے کہ جسے دیکھ کر مجمع مہوس ہے, حیرت ہو جاتا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کے لباس کو دیکھ کر, اس کے معاملات کو دیکھ کر. جب آپ حرم میں تشریف لائے تو سارے کافر بیٹھے ہوئے تھے, وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید حضرت عباس گھر میں ماتم کر رہے ہوں گے, رو رہے ہوں گے, آؤ بکا کر رہے ہوں گے. جس وقت آپ آئے تو آپ کے جاؤ حشمت اور آپ پر یہ جمال اور اکرام کا نظارہ دیکھ کر کافر کہنے لگے, یا عباس لا یصیبک الا خیر, یا ابا فضل ھذا باللائی تجلو لحر المصیبت. عجیب بات ہے عباس کہ ہم آپ اللہ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے, لیکن اتنے المناک اور اتنی وحشت ناک خبر اپنے بھتیجے کے متعلق اور اپنے حامیوں کے متعلق سننے کے باوجود تم پر خوشی کے یہ اثرات ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ عربی انداز ہے کہ جناب دعا دیا جاتا ہے, کسی کو تعجب کا جملہ بھی کہنا ہو تو دعا دی جاتی ہے, اور کہہ دیا لا یصیبک الا بخیر, کہ آپ کو کوئی چیز نہ پہنچے مگر فضل پہنچے, خیر پہنچے. اے ابا فضل عباس, لیکن تم نے یہ بات سننے کے باوجود تمہارے چہرے پر کوئی بل نہیں, لباس سے تو بڑی گویا کہ ندرت اور شجاعت ظاہر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا, بدبختو سنو, حجاج نے تمہارے ساتھ ہلا کیا ہے, اور جاؤ اپنے کارندے بھیجو اور دیکھو کہ یہودیوں کے بڑے بڑے سرغنے وہاں سے بھاگ چکے ہیں, اور محمد رسول اللہ نے عدل کی تاریخ رقم کی ہے اور انہیں معاف کر دیا ہے, اور کہا ہے کہ جو بھاگنا چاہے بھاگ جائے, جو رہے گا جزیہ اور فدیہ دے گا. جا کر اپنے ایجنٹوں کو دیکھو اور جا کر مدینے میں دیکھو کہ مسلمان اسلام کے نصرت کا جشن کس طرح منا رہے ہیں. جب یہ خبر ان کے کانوں پر پہنچی تو ان کا حال خراب ہو گیا کہ جناب یہ کیا ہو گیا, اور حضرت عباس نے کہا کہ دیکھو ابھی میں, یہ میرا غلام ہے اور میں اپنی سواری دیکھو باہر حرم کے باہر کھڑی ہے, اور میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارکباد پیش کرنے کی. اور حضرت عباس نے کلمات ارشاد فرمائے اور آپ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت گرامی, یہ تو وہ اسلام کی نصرت اور برکت تھی کہ جو خیبر سے ظاہر ہوئی, اور خیبر تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا مارکا ہے. بدر کی عظمت کو سلام ہے, احد کی عظمت کو سلام ہے, لیکن خیبر بھی اپنی فضیلت میں کوئی مقام کسی سے پیچھے نہیں. بدر کی فضیلت یہ ہے کہ جناب وہ اول میں ہوا اور اچانک ہوا, لیکن خیبر کے واقعات میں نے بھی تفصیل آپ کو بتایا. خیبر میں لڑنا بچوں کا کھیل نہیں تھا, اس لیے کہ خیبر میں وہ قلعوں پر سوار ہیں, صحابہ پیدل ہیں, ان کے پاس منجنیقیں, تمام اسلحہ موجود ہے, لیکن اور مسلمان پسماندگی کے اندر ہیں, اور خیبر کی وادی کو پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں گیا ہے, اور 9 سے زیادہ قلعے ہیں, اگر وہ جمع ہو کر مارے تو جناب وہ کئی گنا زیادہ بن کر گویا کہ مسلمانوں کا تشتبام کر سکتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی شجاعت اور استقامت تھی کہ جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مشاورت کی, اور تمام معاملات آپ کے سامنے گزر چکے ہیں. تو خیبر کے اندر جہاں ایک سیاسی حاکم کو, لیڈر کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسیات سے گویا کہ حصہ ملتا ہے, اگر معاشیت کا مقابلہ کیا جائے اور مطالعہ کیا جائے, نظام معیشت کو پڑھا جائے, تو آپ دیکھیں نظام معیشت پر علماء نے سورہ توبہ سے ہی مسائل اخذ کی ہے, لیکن نظام معیشت کے اندر خیبر کو اور فتح مکہ کو اور صلح حدیبیہ کو یہ بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ اس سے سمجھدار شخص اسلام کے قوانین کو سمجھ سکتا ہے, اور اسلام سے برگشتہ شخص, اسلام کا باغی, یہ اسلام پر تان نان کرنے والا شخص, اس کو مطمئن کرنے کے لیے واقعات بہت مضبوط ثابت ہوتے ہیں کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے. اسلام وہ مذہب ہے کہ بچپنے کی گویا کے لمحات سے لے کر, لڑکپن کے معاملات سے لے کر, بڑھاپے کے عروج سے لے کر لہج کی پسمائی تک کے تمام نظام زندگی کو اتنی خوشسلوبی سے بیان فرماتا ہے کہ کوئی مذہب اس کی طرف اشارہ نہیں کر سکتا, اور اسلام اس کے لیے کئی مسائل کو بیان فرما دیتا ہے. تو یہاں پر فقہی اعتبار سے بھی کئی معاملات گویا کے بروئے کار آئے گئے. اس کو پیش کرنے سے پہلے مختصر ایک بات عرض کرتا ہوں. آپ کو یہ بات پہلے بتا دی گئی کہ خطوط کے ذریعے کہ سرکار نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ, مولا کائنات کے بڑے بھائی کو, حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف گویا کہ دعوت اسلام کا خط لے کر بھیجا تھا, اور حضرت نجاشی نے اسلام قبول کیا. ہوا یہ کہ یمن کے اندر سرکار جب ہجرت ہوئی, ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا, تو یہ صحابہ جو سرکار کے ساتھ آئے تو آئے, لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو تجارتی معاملات کے تحت یا دیگر قافلوں کے تحت یا اپنی کسی مصروفیت کے تحت ملک یمن گئے ہوئے تھے, جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سرکار کے عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, حضرت عاصمہ بنت عمیس جو عظیم صحابیہ کہ جن کے گھر کی چھت پر سرکار نے مولا علی کے لیے سورج لوٹایا تھا, یہ جو روایت کے اندر موجود ہے, حضرت عاصمہ بنت عمیس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی عظیم خادمہ ہیں, ان سے بے شمار مسائل اخذ ہوتے ہیں, یہاں پر بھی آپ دیکھیے. جب صحابہ ہجرت کر رہے تھے, ہجرت کر کے جب صحابہ مدینہ منورہ پہنچ گئے, تو ہوا یہ کہ خیبر کے بعد یہ لوگ بھی مدینہ منورہ پہنچے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میرے بھائی ابو بردہ, یہ بخاری سے ملتا ہے حوالہ کہ جناب حضرت موسیٰ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بھائی تھے سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت برہ بن عازب کے ماموں ہیں, کہ جنہوں نے عید الاضحیٰ کے دن سرکار کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی. اب آپ کو سارا پتہ چل گیا ہوگا. اور جب وہ آئے تو سرکار نے سے پوچھا کہ حضور میں نے تو آپ سے پہلے قربانی کر دی, سرکار نے فرمایا قربانی نہیں, تو کہا حضور کیا کہوں, سرکار نے فرمایا پھر کرنی پڑی, تو کہا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, سرکار نے فرمایا کچھ تو ہوگا, کہا حضور 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے اور اس کی قربانی بھی اتفاق نہیں ہوتی ہے, کہا حضور وہ ہے, سرکار نے فرمایا کر لے تیرے لیے ہے تیرے لیے قربانی ہو جائے گی. یہ سیاست کے اندر روایت موجود ہے. تو حضرت ابو بردہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بھائی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جب یہ پہنچے مدینہ منورہ تو سیدنا عاصمہ بنت عمیس کی ملاقات سیدہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی بارگاہ میں حاضری دی اور باتیں چل رہی تھی. یہ مدینہ کیوں نہیں پہنچ پائی پہلے؟ ہوا یہ کہ جب یہ یمن سے جب انہیں اشارہ ملا کہ مکہ سے سرکار نکل چکے ہیں, تو یہ یمن کے ساحل سے یہ کشتی میں بیٹھے, یہ صحابہ چند جن کی تعداد 16 کے قریب ہے, تاریخ میں ان کا پورا نام موجود ہے, 16 کے قریب, جس میں حضرت سیدہ عاصمہ بنت عمیس بھی ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی ہے. جب یہ یمن کے ساحل سے چلے تو اتنا جدید نظام تو نہیں تھا کہ ہوا کسی بھی طرف کی ہو تو جہاز میں اتنی طاقت پیدا ہے کہ جناب اپنی رخ کو میپ کے ذریعے سیدھا کر لے یا ساکت ہو جائے, وہ نظام تو وہ نہیں تھا. باغبانی کشتی بھی نہیں, ایک عام سی کشتی ہے جو سمندر کی لہر اس کو اڑا کر جہاں پر لے جائے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم نے تو حجاز کی طرف کا سفر کیا تھا, لیکن کشتی کو ہوا نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ہم حجاز کی طرف جانے کے بجائے حبشہ کے ساحل کی طرف پہنچ گئے. ہم نے جانا مشرق میں تھا, ہم پہنچ گئے مغرب کے اندر. یعنی اب کیا کریں, ہوا اتنی تیز ہے, جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم حبشہ اتر گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ. اس سے پہلے تک وہ وہیں پر رکے رہے. جب حضرت جعفر سے ملاقات ہوئی, حضرت جعفر سے جب پتا چلا کہ آپ خط لے کر حضرت نجاشی کے پاس آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور حضرت جعفر طیار کو سکان اسلام السلام نے خط لکھا نجاشی بادشاہ کو کہ تمہارے پاس میرے بھائی جعفر آئے ہوئے ہیں اور مسلمان ہمارے ساتھی آئے ہوئے ہیں, ان سے کہو کہ خیبر فتح ہو چکا ہے, اب وہ سیدھا مدینے آ جائے. یہ قاصد جب جیسے ہی حبشہ پہنچا اور یہ خبر دی حضرت جعفر حبشہ سے مدینے کی طرف آنے لگے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے ہمیں بھی لے جاؤ, ہم تو مدتوں سے یہاں پر ہجرت کی راتیں کاٹ رہے ہیں, مدتیں گزر گئی سرکار کو دیکھے ہوئے, تو ہمیں بھی لے جاؤ. تو یہ حضرت جعفر طیار کے ساتھ یہ سب کے سب پہنچے ہیں مدینہ منورہ. ابھی مدینہ منورہ پہنچ گئے, ایک ہجرت ان کی تھی یمن کی اور پھر حبشہ سے مدینے کی, یہ تو دو ہجرتیں انہوں نے فرمائی. اب اس واقعے کو سننے کے بعد اس بات کو سنیے کہ جب حضرت عاصمہ بنت عمیس ام المومنین سیدہ حفصہ کے پاس پہنچی اور آپ کے پاس اپنی رویداد پیش کرنے لگی کہ ہم پر بڑا ظلم ہوا, یہ ہوا وہ ہوا, اللہ نے ہمیں پھر بھی خیر و عافیت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا, اتنے میں حضرت عمر آ گئے. مزار کی بات ہے حضرت حفصہ آپ کی بیٹی تھی تو پردے کا کوئی سوال ہی نہیں. جب آپ حجرے میں آئے تو اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا, بیٹی نہیں کہا ام المومنین, مجھے نکاح ہو چکا ہے سرکار سے, تو مسلمانوں کی ماں ام المومنین. آپ نے محبت میں تو باپ بیٹی کو ماں کہتا ہے لیکن اس کو ماں یقینی کرنا یہ باپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. لیکن حضرت عمر حضرت صحابہ اکرام نے سکھ کر کے بتایا, سی تو وہ بیٹی جو باپ کے گود میں پلی ہے, لیکن جب سرکار کے عبد سعید اور آپ کے حریم پاک کے اندر اور آپ کے مشکائے کریمہ کے اندر جب وہ تشریف لے آئی ہیں تو پھر آپ دل سے ان کو کہتے ہیں یا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا, کہ اے ام المومنین یہ عورت جو پردے میں بیٹھی ہے کون ہے؟ تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ یہ عاصمہ بنت عمیس ہیں. تو حضرت عمر ہنسنے لگے تو حضرت حفصہ نے پردے میں کہا, ام المومنین پوچھیے عمر کیوں ہنستے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہم ہجرت میں تم پر سبقت لے گئے, اس لیے کہ ہم کیونکہ ہجرت کی بہت بڑی برکت ہے, ہجرت جس نے ہجرت کی وہ نفاق سے بری ہو گیا, یہ نشانت قرآن میں موجود ہے. تو کوئی کم برکت ہے, اس کے لیے دائمی جنت لکھی گئی جس نے ہجرت کر لی اور جو مہاجر ہو گیا رب کریم نے فرمایا وہ کچھ بھی کر لے ہم اسے معاف کر دیں گے. یہ بدریوں کے لیے, یہ مہاجرین کے لیے. تو یہ صحابہ اس پر فخر کیا کرتے اور کہا کہ اللہ نے ہمیں تم پر فضیلت دی ہے, دیکھو ہم نے سرکار کے ساتھ سفر کیا اور ہم مکے سے مدینے آئے اور ہم تم سے پہلے ہجرت کرنے والے. تو حضرت عاصمہ بنت عمیس کو جلال آ گیا, فرمایا عمر تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم نے ہجرت کی ہے اور ہم تم سے پیچھے رہے, سنو عمر تم نے ایک ہجرت کی, ہم نے دو ہجرتیں کی ہیں. تم نے یہ کہا کہ جناب تم رسول اللہ کے ساتھ تھے تو ہم نے مانا کہ تم رسول اللہ کے ساتھ تھے, جب تم بھوکے ہوتے تو سرکار تمہیں پانی پلایا کرتے تھے, جب تم سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی سرکار اپنے بعض و نصیحت سے تمہاری اصلاح کرتے, ارے تمہارے پاس اصلاح کرنے کے لیے تو نبی موجود تھے, ہم تو یمن اور حبشہ کے اندر رہے, اندر بھی ہمارے دشمن باہر بھی ہمارے دشمن, اس وقت بھی ہم نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا, اس وقت ہم نے آپ کی تعلیمات سے عبرت اور نصیحت حاصل کی, تمہارے بھلائی کے لیے تمہاری اصلاح کے لیے تم میں سرکار موجود تھے, ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا. اگر تمہارا خاموش ہو, فرمایا میں یہ بات جا کر سرکار سے عرض کرتی ہوں اور سرکار سے آپ کی شکایت کرتی ہوں. حضرت عاصمہ بنت عمیس گویا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں پہنچی اور سرکار سے کہا کہ حضور عمر نے مجھ سے یہ بات کہی ہے. سرکار نے فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا حضور میں نے یہی جواب دیا. سرکار نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا, تم میرے نزدیک عمر سے زیادہ قریب ہو, اور یہ حبشہ سے آنے والے اور یہاں پر ہجرت کر کے آنے والے, یمن سے حبشہ اور حبشہ سے یہاں پر آنے والے اور وہاں پر صبر و تحمل کے ذریعے اتنی عمر اسلام پر استقامت کے ساتھ گزارنے والے یقیناً میرے نزدیک ان مہاجرین سے زیادہ قریب ہے کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے میرے ساتھ ہجرت کی. حضرت عاصمہ بنت عمیس یہ بشارت لے کر گئی, پھر تو سارے مدینے میں شور اور غوغا تھا. حضرت موسیٰ شریف پکڑ پکڑ کر لوگوں کو لاتے اور پردے کے پیچھے کھڑا کر کے کہتے, اے مسلمانوں کی ماں سیدہ حفصہ عاصمہ بنت عمیس سے کہیے, ذرا بتائیں تو صحیح کہ سرکار نے یمن سے آنے والے صحابیوں کے بارے میں کیا بشارت دی, تاکہ یہ سب کو پتا چل جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ یقیناً ان میرے صحابہ نے بہت مشقتیں برداشت کی, بہت صبر برداشت کیا ہے کہ وطن اپنا نہیں, لوگ اپنے نہیں, زبان اپنے نہیں, علاقہ اپنا نہیں, پردیش میں رہ رہے ہیں, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں, وسائل کچھ نہیں, لیکن انہوں نے ہر مسائل کو برداشت کیا, لیکن اسلام سے برگشتہ نہیں ہوئے, مرتد نہیں ہوئے, اسلام کو چھوڑا نہیں. تو یقیناً یہ تو وہ لوگ ہیں جو چند میل کا سفر طے کر کے آ رہے ہیں, لیکن یہ تو میرے وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے کئی سال بلاد غیر کے اندر گویا کہ گزارا ہے, بلاد غیر میں گزارا ہے, اور وہاں پر ان لوگوں کے درمیان گزارا ہے کہ اڑوس پڑوس تمام ان کے مخالف تھے, پھر بھی اسلام کی تعلیمات پر گویا کہ گامزن رہے. تو سرکار نے فرمایا, او کشتی والوں تم میرے نزدیک ان سے زیادہ قریبی ہو کہ جو میرے ساتھ سواریوں پر سوار ہو کر آئے. تو یہ مقام حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت سیدہ عاصمہ بنت عمیس اور ان کے ساتھ جو 16 افراد حبش سے آئے ان کے متعلق بشارت نرمت فرمائی. یہاں پر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی پہنچے. حضرت جعفر بن ابی طالب جب پہنچے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو موجود ہیں, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زیارت کی, جب وہ تشریف لائے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے سے لگایا اور ان کی پریشانی کے درمیان بوسا دیا, اور آپ کی تبلیغ آپ کے انداز سے پہلے سرکار واقف ہو چکے تھے کہ حضرت نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہے. اور جس وقت نجاشی موجود تھے تو نجاشی نے, کیونکہ وہ اہل کتاب کے عیسائی تھے, انہوں نے یہ کہا کہ جناب کون ہے مسلمانوں کا نمائندہ, ذرا وہ اپنے نبی کے حقانی پر تقریر کریں. اور مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت جعفر نے جب سرکار کی عظمت پر, سرکار کی شان پر, سرکار کے مقام پر اور اسلام کی حقانیت پر تقریر کی, تو وہ تقریر اتنی زوردار تھی کہ حبش کا یہ گویا کی وزارت کا سب سے بڑا گھر اور ان کی قومی اسمبلی میں سکتا تاری تھا, کوئی بولنے کی جرت نہیں رکھتا تھا. جس وقت حضرت جعفر نے تقریر ختم کی, وہاں سے حضرت نجاشی اپنے مسند سے اٹھے, ان کی آنکھوں میں آنسو جاری تھا, وہ نیچے اترتے ہوئے آئے اور حضرت جعفر کو سینے سے لگایا اور ان کے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ میں آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوا اور میں اسی بات کا کوشاں تھا, لہذا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا ہوں. تو حضرت جعفر نے جو اتنا بڑا کام کیا, ایک ملک کے بادشاہ کو اپنی تقریر سے متاثر کیا اور انہیں گویا کہ زیور اسلام سے آراستہ کیا, تو میرے آقا ان کی تبلیغ پر بڑے خوش تھے. اور یہاں پر مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا, اور یہاں پر خیبر کا گویا کہ مرحب کا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا اس کو فتح کروا دیا. تو سرکار فرما رہے کہ میرے لیے اس وقت دو خوشیاں ہیں, میرے لیے اس وقت دو خوشیاں ہیں, ایک جو میرا علی لایا ہے اور ایک جو میرا جعفر لایا ہے. سرکار فرماتے ماں ادری, میں کیا فیصلہ کروں اس کا کہ بِأَيِّهِمَا أَنَا أَصِرُّ بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرَ. فرمایا کہ میں اس بات کا کیسے فیصلہ کروں کہ مجھے زیادہ خوشی کس میں ہو رہی ہے, علی کے اس مارکے کو سر کرنے میں خیبر کی فتح کے لیے یا جعفر کی آمد کی. تو سرکار حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ کی آمد پر گویا کہ بہت خوش ہوئے, اور یہ تمام تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ گویا کہ معاملہ موجود ہے. خیبر کے اندر اس طرح کا میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی واقعات ہونے کے ساتھ اور تمام معاملات ہونے کے ساتھ فقہی احکامات بھی بہت ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہوئے ہیں. اس کو دو جملوں میں سماعت فرما لیجیے. مال غنیمت جو آتا ہے, مثلا جنرل مشرف صاحب نے بجٹ پاس کیا جی, قومی اسمبلی نے بجٹ پاس کر دیا, سینٹ نے بجٹ پاس کر دیا, کیا جی کراچی کے سٹی ناظم کو دے دیا گیا ہے کہ جناب وہ روڈ بنائیں گے. اب وہ سٹی ناظم کے پاس پہنچتے پہنچے تو 75% تو وہیں گیا ہے, اور 75% ان کی ثواب نیت پر ہے کہ بھائی ان کے ٹھیکیدار نے کمایا تو ہمارا ٹھیکیدار نہیں کمائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے جابر اور فاسق اور نام مسلمانوں کا اور کام کفار کا کرنے والوں کو درس دیا یہاں پر کہ جو مسلمان ہے اس کا عمل, اس کا کردار بھی مسلمانوں کی طرح ہونا چاہیے. جب مال غنیمت جمع ہوئی, آپ دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ عبد الخیات والمخیتا کہ کسی کے پاس اگر سوئی ہو یا اس کا دھاگا بھی ہو, سوئی ہو یا اس کا دھاگا بھی ہو, فإن الغلول العار اس کو چھپانا اس کو رکھنا یہ بہت نند اور عار کی بات ہے. فرمایا وشنار اور انتہائی بدبختی کی بات ہے. نار یوم القیامہ اور قیامت کے دن انتہائی سخت عذاب کی بات ہے. تو لہذا کوئی شخص یہاں تک کہ مال غنیمت میں سے سوئی بھی اگر اپنے پاس رکھے گا اور جب تک اس کی تقسیم نہیں ہو رہی دھاگا بھی اپنے پاس رکھے گا تو وہ ہماری طرف سے بدبختی کی وعید کا مصداق ہے, قیامت کے دن عذاب کا مصداق ہے, اور وہ گویا کہ بہت بڑی رسوائی کا مصداق ہے. صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے جو پہلے اٹھا کر لے گئے تھے وہ لا کر سب گویا کہ وہاں پر جمع کرنا شروع کر دیا. سرکار سے صحابی نے عرض کی کہ حضور مجھے یہ فلاں چیز اقال دے دیجیے. اقال اس کو کہتے ہیں جس طرح آپ نے عربیوں کو دیکھا ہو جو سر پر رومال رکھتے ہیں تو کالا دھاگا باندھتے ہیں, تو اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, کیا قیمت ہوتی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ حضور یہ مجھے اقال دے دیجیے, تو وہ سر پر رسی کے مانند بھی ہوتا ہے اور اونٹ کے پاؤں باندھنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ اونٹ رات کو اٹھ کے بھاگ نہ جائے, تو اس کے پاؤں باندھنے کے لیے بھی ہوتا ہے. اتنی خصیص چیز تھی. سرکار نے فرمایا نہیں, جب تک غنیمت تقسیم نہیں ہوگی تمہیں دینے کا حق نہیں ہے, نہ تمہیں رکھنے کا حق ہے. لاؤ سب چیزیں جمع کرو. سب چیزیں جمع کی گئی, اس کے بعد جب غنیمت تقسیم ہوئی تو اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح حدیبیہ کے, جس طرح میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ میں شامل جتنے صحابہ تھے ان میں سے جو شریک ہوئے ان کو پہلے تقسیم فرمایا, ان میں سے جو انتقال ہو چکے تھے ان کے گھر والوں کو دیا, ان میں سے جو بیمار تھے ان کے گھروں پر پہنچایا, اور یمن سے آنے والے حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے ساتھ 16 افراد, اور ان کے ساتھ سید عاصمہ بنت عمیش کو نام لے کر بلایا. فرمایا یہ خیبر میں نہیں تھے تو کیا ہوا, انہوں نے وہاں پر صبر رکھ کر کے خیبر کے دعائیں دی ہیں, تو لہٰذا یہ بھی خیبر کے مالی غنیمت کے حقدار ہیں. سرکار نے یہ کوئی اور نہیں دے سکتا, سرکار کا اختیار ہے, کیونکہ میں نے پہلے کیا کہ مال غنیمت کے اندر وہی آئے گا کہ جس نے جہاد کیا ہے, جس نے لڑایا ہے. ہاں مال فی جو ہے جو بغیر لڑائی کے مساہلت سے صرف صلاح سے کہ بھائی ہم سے لڑو نہیں, ہمارا علاقہ لے لو, ہماری فلاں چیز لے لو اور ہم سے صلاح کر دو, تو اس میں سارے مسلمان گویا کہ حق رکھتے ہیں. لیکن مال غنیمت جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو وہ لڑیں گے وہی رکھیں گے, ان لوگوں کے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے خاص فرما لیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یمن کے ان لوگوں سے اس قدر خوش ہوئے تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ خواہ میرے یہ غلام یہاں پر آئے نہیں لیکن ہم انہیں بھی شریک فرمائیں گے, اور سرکار نے وافر مقدار میں ان کو بھی گویا کہ چیزیں مرمت فرمائی. اور جب ساری چیزیں تقسیم ہو گئی اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تم لوگ اس چیز کے مالک ہو چکے ہو, اب اس کو بیچو رکھو تحفہ دو, تمہاری مرضی ہے. دیانت کا یہ درس جو میرا آقا نے دیا. اب دیکھیے نا مال غنیمت سب چیز تو سرکار کے نام پہ لا کے سامنے نہیں پھینکی جائے. اب کسی مسلمان نے کس کو پکڑا, کس نے کس کو پکڑا, وہ اگر چھپا لے تو کون دیکھتا ہے؟ یہ تو نہیں کہ مال کہیں پڑا ہوا ہے اس پر تارا لگا ہوا ہے, جا کے تارا ہمیں توڑنا ہے تو گودام میں سب موجود ہے, ایسا تو معاملہ نہیں ہے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وصیت اور وعید پر اور بشارت اور مذمت پر گویا کہ صحابہ انتہائی خائف ہوئے اور امانت کی عظیم تصویر بن کر انہوں نے لا کے پھینک دیا. میرے دوستو یہ تو سرکار کی تربیت تھی, اس نے ایسا رنگ لایا کہ فاروق اعظم کے دور میں جب قیصر و کسرا کو پچھاڑا گیا, قیصر و کسرا آج خدا کرے امریکہ ذلیل و خوار ہو جائے اور اس پر کوئی چڑھ بیٹھے تو اس کو کتنا مال ملے گا, کوئی اسرائیل پر چڑھ بیٹھے تو کتنا مال ملے گا, کوئی پوچھنے والا ہوگا. تو اس وقت کی سپر پاور ہے قیصر و کسرا, جو مسلمانوں میں ان کے دانت کھٹے کیے, ان کے غرور کو گویا کہ تہے خاک ملا دیا اور ان کے تمام گھمنڈ کو پیوستے خاک کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر دیکھا گیا فاروق اعظم کو مدینے میں سعد بن وقاص کو کہا کہ جناب مال غنیمت لائیے, تو وہاں پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں پڑی, ایک بال بھی تھا تو وہ ایران عراق اور عجم سے لا کر فاروق اعظم کے قدموں میں رکھا گیا. یہ صحابہ کی تربیت تھی, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کی تربیت, اس کا نظریہ تھا کہ صرف یہ نہیں کہ خیبر تک یہ کیا بلکہ وہ صحابہ اور ان کے جانشی جو قیصر و کسرا کی جنگوں کے اندر فاروق اعظم کی ایمان کے اندر موجود تھے, وہاں سے جتنا مال ہوا ہے وہ خچروں پر لاد لاد کر لاد مدینہ منورہ میں رکھ دیا کہ مرکز پہنچا دیا گیا. اس میں سے فاروق اعظم نے جس کو جو ترتیب کی اس سے گویا کہ تقسیم فرمایا. تو یہ امانت کا ایک درس جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کریمہ سے گویا کہ واضح ہوتا ہے. یہاں پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی بیان فرمائی, جب شرعی مسئلے بیان فرمائے جو آپ سماعت کیجئے, اس کے بعد آنے والے درس میں ایک ایک کی تشریح آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. اور گویا کہ وہ بات کرنا فائدے سے خالی نہیں بلکہ ہمارے لیے 100% سے زیادہ کا فائدہ اس میں ہے. سرکار نے جب سونا بانٹا تو اس میں سرکار نے فرما دیا کہ دیکھو سونا تم لے کر تو جا رہے ہو اور یقیناً تم لوگ سونے کی خرید و فروخت بھی کرتے ہو, تو سنو سونے کو اگر تم فروخت کرو گے تو برابر کے عوض فروخت کرو گے, زیادتی نہیں کرو گے, اور وہ برابر کے عوض جو فروخت کرو گے تو وہ ایک نشست میں کرو گے, لین دین ایک نشست میں ہوگی, لین دین ایک نشست میں ہوگی اور برابری کے ساتھ ہوگی. اگر اس کو ادھار میں کرو گے تو وہ سود ہو جائے گا, اس کو ادھار میں کرو گے تو سود ہو جائے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سود کی ایک قسم یہاں پر بھی بیان کروا دی کہ ربا کا معنی ہے بڑھوتی, بڑھنا, زیادتی. تو زیادتی تو تجارت کے اندر بھی ہو جاتی ہے. تو جناب یہ کیا کافی یہ کہتے تھے کہ سود یہ زیادتی ہے تو تجارت میں بھی تو مال زیادہ کر کے بیچا جاتا ہے تو وہ زیادتی کیوں منع نہیں ہے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مکمل حدیث مبارکہ سرکار کی موجود ہے کہ ہر زیادتی حرام نہیں, بلکہ سونے کو سونے کے بدلے بیچنا, چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا, اور جو کو جو کے بدلے بیچنا, گھیوں کو گھیوں کے بدلے بیچنا, نمک کو نمک کے بدلے بیچنا, یہاں تک کہ ہم جنس کو جو تولی جاتی ہو, گری جاتی ہو, ان کو ایک دوسرے کے ذریعے بیچنا اور ادھار بیچنا, بڑھوتی کے ساتھ بیچنا, تو وہ سود ہے. لیکن اگر نشست ایک ہو بڑھوتی کے ساتھ ہو تو وہ سود نہیں ہے, اس ربا اس کو ربا میں شمار نہیں فرمایا گیا. تو پہلا حکم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ربا کے اندر یہ بیان فرمایا. دوسرا آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان عورتوں کے لیے اور نسب کے ثبوت کے لیے کہ نسب کے اندر باپ کا نام ہونا ضروری ہے. اگر وہ عورت پہلے کسی سے نکاح کر چکی تھی اور وہ حاملہ تھی تو دوسرے مرد کو اس سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. تو شریعت مطہرہ نے باندی سے خلوت جائز رکھی ہے. آج باندی کے سب حکم نہیں ہے, ایک نکاح ہے اور ایک باندی سے خلوت ہے. آزاد عورت سے خلوت جب جائز ہوتی ہے جب اسے نکاح کر لیا جاتا ہے, ایجاب قبول کے ذریعے دو گواہوں کے سامنے عقد کیا جاتا ہے اور مہر کی رقم دے کر گویا کہ اس سے نکاح کیا جاتا ہے, پھر اس سے خلوت جائز ہو جاتی ہے. لیکن کفار کے علاقوں سے دار الحرب سے جو غلام اور باندیاں بنا کر لائی جائیں تو بندہ تو ایسی اس کی گردن کا مالک, اس کا آقا ہے. تو قرآن کریم فرقان حمید نے اور احادیث مبارکہ نے خدا کے دین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان کے نکاح کی ضرورت نہیں, اس لیے جو آپ کی ملکیت ہے اور ملکیت کے اندر تصرف آپ کے لیے ہر طریقے سے جائز ہے. تو شریعت مطہرہ نے گویا کہ باندی کے ساتھ خلوت رکھنے کی اور گویا کہ جمع کی اجازت قرآن میں بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر موجود تھی. تو یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اگر باندی حاملہ ہے اور اس نے باندی بیچ دی دوسرے آقا کو تو اب کیا؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وہ اشارہ فرما دیا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقی ماءہ زرع غیرہ. تم میں سے جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے بات ہرگز اجازت نہیں کہ وہ کسی دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے شراب کرے. یہ فصاحت اور بلاغت در پردہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم کا بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کے حق میں کسی کی باندی آ رہی ہے اور وہ حاملہ ہے تو اسے جمع کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے, جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. کیونکہ باندی کے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کا نسب واضح ہو چکا ہے, اس کے نسب کے لیے, اس کے ثبوت النسب کے لیے اور اس کے گویا کہ والد کا مکمل طور پر پتا چل سکے تاکہ اس کو اس کے نام سے گویا کہ یاد کیا جائے. اور سرکار نے یہ بھی شاہ فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی باندی آ جاتی ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایک مہینے تک اس سے خلوت نہیں کرے گا, اس لیے کہ ایک مہینے میں اس کا حمل ظاہر ہوگا اور دوسرے مہینے میں اگر حیض آ گیا تو مسئلہ ختم ہو گیا کہ جناب اب کوئی نسب کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر حیض نہیں آیا تو جب تک وضع حمل نہیں ہوگا تو جناب آقا بھلے اس کے گردن کا مالک ہے تو یہ خیبر میں میرے آقا نے حکم ساری جاری فرمائے کہ اس کے ساتھ خلوت کرنا جائز نہیں ہے. پھر یہ ہوتا تھا کہ خچر, جو ایک تو حمار ہوتا ہے جس کو گدھا کہا جاتا ہے, ایک اسی میں قد و قامت اور جسامت میں مختلف جانور ہوتا ہے جسے خچر کہا جاتا ہے. صحابہ کرام جنگ خیبر کے اندر کیونکہ انتہائی پسماندگی کی طرف تھے, خورد و نوش کے سامان ان کے پاس بالکل مفقود تھے اور فاقہ کشی کی نوبت آ چکی تھی, تو انہوں نے یہودیوں کے چند خچر پکڑے اور اس کو ذبح کیا. کیونکہ ابھی خچر کے متعلق کوئی حکم ہی نہیں تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم تو قرآن کو مانتے. تو میں نے کہا خچر کی بھی کبھی قربانی ہونی چاہیے, گدوں کی بھی ہونی چاہیے, کتوں کی بھی ہونی چاہیے اور بھیڑیوں کو بھی کھانا چاہیے اور جناب جو ہے کہ وہ کتے, یہ تمام درندے پرندے چیل, یہ تمام چیزوں کو کھانا چاہیے. کہنے لگے کیوں, ہم نے تو قرآن میں تو اس کو حرام نہیں کیا, اسے تو سرکار نے حرام فرمایا, اسے تو سرکار نے حرام فرمایا ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر ایک قاعدہ پیش کروں, جو اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. میں نے کہا قرآن تو یہ کہتا ہے کہ انما یرید اللہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, کہ اللہ نے تم پر مردار بہتا خون اور خنزیر کے گوشت کو حرام کیا. تو خدا نے تو خنزیر کے گوشت کو حرام کیا ہے, تو کیا اس کی ہڈی کو کھانے پینے کے لیے پائے کے طور پر استعمال کرنا, یا جناب اس کی کھال کو مسلح کے لیے استعمال کرنا, یا اس کے بال کو گویا کہ اپنے معاملات میں لانے کے لیے استعمال کرنا؟ جی پرویز جی صاحب, جی سر سید احمد خان صاحب, جی ذرا بتائیے اس کا کیا حکم ہے؟ اگر حرام ہے تو قرآن کی آیت بتائیے, اور جائز ہے تو ماشاءاللہ آپ قرآن کے حامل ہیں تو پہلے اپنے گھر سے شروع کیجیے. ٹھیک ہے, پھر دوسری بات یہ کہ جناب آپ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اللہ نے تم پر حلال کو احل اللہ طیبات, جو احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے اور قرآن میں بھی اس سے ملتا جلتا جملہ موجود ہے. بخاری میں کہا احل اللہ طیبات, کہ اللہ نے طیب چیزیں, سرکار نے اسی خطبے کے اندر ذکر فرمایا کہ احل اللہ طیبات, اللہ نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے گویا کہ حلال فرمائی. تو وہ پاکیزہ کا مفہوم کتنا وسیع ہے ذرا یہ بتائیے. اونٹ کھانا حلال حرام ہے قرآن سے بتائیے, گائے کھانا حلال حرام ہے قرآن سے بتائیے, اور جب قرآن کسی حرام نہیں کہتا تو آپ کے نزدیک تو حلال ہونا چاہیے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ پھر آپ ہمارے دوراجی مارکیٹ کے اندر ایک بکری کی دکان ہے تو پھر آپ کتے اور گدے کے گوشت کی بھی دکان کھولیں تاکہ پتا جائے یہاں سے جو لیتا ہے وہ قرآن پر عمل کرتا ہے اور یہ حدیث کا ماننے والا نہیں. اور اگر آپ اسی موقف پر ہیں کہ جناب کو مسلمان کر رہے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ احادیث مبارکہ گڑی نہیں گئی ہے بلکہ قرآن کی تفسیر ہے, قرآن کا مقابل نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے مقابلے میں بات کرنے والے نہیں بلکہ قرآن کی تشریح اور تفسیر کرنے والے ہیں. اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ جی فقہ ہم نہیں مانتے, ایک کہتا ہم حدیث نہیں مانتے تو اس کو پھر کیا کھانا پڑے گا, اور ایک کہتا ہم فقہ نہیں مانتے, ہم حدیث کو مانتے فقہ کو نہیں مانتے. تو میں نے کہا فقہ کا انکار کرتے ہو, کہا فقہ اماموں نے لکھا ہے اور امام کوئی معصوم تھوڑی ہوتے ہیں, وہ تو غیر نبی ہے. تو میں نے کہا حدیث پاک میں آیا سرکار نے فرمایا کتا مت کھاؤ. تو کہا ڈھونڈتے, میں نے کہا ڈھونڈیے جناب. تو آپ وہ بنس روڈ میں جامع مسجد اہل حدیث غربا لگے ہیں, بخاری پڑھ لی, مسلم پڑھ لی, ترمذی پڑھ لی, ابن ماجہ پڑھ لی, نسائی پڑھ لی, ساری دنیا کی ساری حدیث پڑھ لی. میں نے کہا میری حدیث کافی, چھ مہینہ ہوا اور ڈھونڈتے ہیں. میں نے کہا چھ مہینہ اور آپ کے لیے ڈھونڈے. میں نے کہا نجد جائیں, سعودی عرب جائیں, وہاں دیکھیں, تخلیق کریں, حدیث نکالیں, ایک حدیث بتائیں سرکار نے فرمایا کتا حرام ہے, نہیں ملی. تو میں نے کہا کھاؤ, آپ تو اہل حدیث ہے, جس چیز کو اللہ رسول منع نہیں کرتا وہ کام کر جاتے, کھاؤ. یقیناً اس کی حرمت فقہا نے ثابت فرمائی ہے, اس کی حرمت فقہا نے ثابت فرمائی ہے. تو نہ بندے نہ قرآن پر عمل کرنے والا وہ ہے جو حدیث کو قرآن کا معاون بنائے گا, اور حدیث کامل وہ ہے جو حدیث سے بصیرت لینے کے لیے فقہ کے نور کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا. فقہ کے ذریعے حدیث سمجھ میں آئے گی اور حدیث کے ذریعے قرآن سمجھ میں آئے گا. یہ شے ہر چیز میں لازم ملزوم ہے. اصل چیز قرآن ہے جو گویا کہ ہر قسم کے مال و اسباب سے اور ہر قسم کے جواہرات سے لبریز ہے. ہر شخص اس سے نکال نہیں سکتا, سمندر کے نیچے جواہرات موجود ہوتے ہیں, لیکن مولوی صاحب کی گرداری لمبی انہیں پانی میں دھکا دے دی جائے تو ڈوب کے مر جائیں گے. لیکن ان کے مقابلے میں جس کو تیرنا آتا ہے وہ اگر چھلانگ مارے تو یقیناً تیر تک پہنچ کر تمام معاملات کو لا سکتا ہے. تو یقیناً قرآن ہر قسم کے علم کے جواہر گویا کہ جواہرات اور تمام شہپاروں کا مرکز ہے, لیکن اس کے لیے غواص چاہیے. قرآن کے مضامین کے لیے غواص کے لیے حدیث سے تربیت لینا ضروری ہے, اور حدیث کو سمجھنے کے لیے غواص کو فقہ سے تربیت لینا ضروری ہے. اس کے بغیر بندہ کامل مسلمان ہو نہیں سکتا. جی جناب ہم قرآن کے ماننے والے تو پھر آپ یہ کہیے, جناب ہم صرف حدیث کے ماننے والے تو آپ پھر اس پر بھی کبھی ہاتھ چلائیے. چوتھے دن آپ جناب جو قربانی اونٹ پر کرتے تو اس کو کس نے آرام کر دیا, اس کو بھی کر دیجیے, کیونکہ نہ امام بخاری نے اس کی حرمت پر کوئی حدیث لیا, نہ سیاح نے لیا, کسی مدلس نے لیا. اس کو اگر لیا ہے تو امام اعظم کی سمجھ میں لیا ہے, سرکار نے اسے حرام کیا ہے, ضرور کیا ہے. یہ نہیں کہ کتے کو سرکار نے حرام نہیں کیا, لیکن اس کا لفظ نہیں بیان فرمایا. یہ ہم سے کہتے ہیں لفظ بتائیے, لفظ میلاد جائز ہے. بتائیے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مولودی یجوز لی امتی وہ عجوز لی امتی, کہ میں نے اپنی امت کے لیے میلاد کو جائز کر دیا. ہم نے کہا مولانا ایسی باتیں تو نہیں کرو, کہ نہیں متن بتائیے, لفظ بتائیے. ہم نے کہا سرکار نے جب اپنا میلاد خود منایا تو یہ ترغیب نہیں ہے, یہ ترغیب نہیں ہے. سرکار نے درود کی فضیلتیں بتائی, یہ ترغیب نہیں. کہا ترغیب مرغیب چھوڑیا, اب لفظ بتائیے, کیونکہ ہم تو اہل حدیث ہیں, ہم تو لفظ کے گویا کہ لکیر کے فقیر ہیں, کہ جب لکیر پر لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم اس چیز کو مانیں گے. تو میں نے کہا اس اعتبار سے تم دکھا دو کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الکلب حرام, یہ لفظ سرکار سے بتا دو, یا جناب کسی روایت سے سرکار سے بتا دو. یقیناً نہیں بتا سکتے, بلکہ اب کتا کیسے حرام ہے اس کی حرمت فقہا نکالتے ہیں کہ سرکار ایک بات کرتے ہیں, فقیر سمجھنے والا شخص اس سے 10 اشارے سمجھ لیتا. اور ایک غبی جاہل کا جاہل وہ وہیں پڑا رہتا ہے. جس طرح بھی حدیث گزری ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقی ماءہ ذرع غیرہ, کہ تم میں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی کھیت کو سیراب کرے دوسرے کی کھیت کو سیراب نہ کرے. تو کوئی غبی اگر پنجاب کی کھیت مراد لے تو کیا کریں اس کو, لیکن اب وہ فصل چلاتے ہیں یہ آپ کی کتنی کھیت ہے ذرا کتنی ہے, تو کہا جی میری 25 ایکڑ پر زمین ہے اور پانی میں جو بھر دیتا ہوں تو کیا دوسری کھیت میں ڈال سکتا ہوں. تو کہا میں اہل حدیث, ہمارے پاس تو بخاری کی حدیث موجود ہے. کہا کیا, سرکار نے فرمایا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ دوسری کھیت میں پانی نہ ڈالے. تو اس غبی اور پاگل کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہاں سرکار یہ فصل کہنا چاہتے, بلکہ یہ سمجھا کس نے کس سے زنا مراد ہے یا لونڈی سے حمد کے دوران یہ مراد ہے, یہ کس نے سمجھا, یہ فقہا نے سمجھا. کہ سرکار کے کہنے کا مقصد یہ تھا, کیونکہ وہ تو لکیر پر چلتے, سرکار نے کھیت کا نام لیا تو وہ کھیتی کہیں گے, لیکن کنایت کون سمجھے گا, اس کا اشارہ کون سمجھے گا, وہ سمجھے گا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, کہ اللہ جس سے بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی دانائی نصیب فرما دیتا ہے, دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے, میرے قول کی فراست دے دیتا ہے کہ وہ میرے اشارے سے آشنا ہو کر میری بات کے مغز کو پکڑ لیتا ہے, الفاظ کو نہیں دیکھتا اس میں مراد کو دیکھتا ہے کہ وہ الفاظ کے جامع کے اندر میری مراد کیا ہوا کرتی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے دوستوں جب اس چیز کو حرام فرمایا تو اب صحابہ کرام نے کیا کیا کہ وہ کچھ نہ ہونے کی بنا پر یہ بنیادی سوالات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لطیفے کے طور پر رکھے, لیکن کبھی آپ لطیفے کے طور پر آگے رکھ دیجئے گا تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے لطیفہ ہی لطیفہ ہوگا, جواب کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب صحابہ کرام نے خچروں کو ذبح کیا اور جب گوشت دیگوں میں چڑھا دیا گیا, اس کی گویا سفیدہ سفیدہ خوشبو جو بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے گوشت میں سے جو اٹھتی ہے, جب وہ فضا میں مہکنے لگی تو سرکار اپنے حجرے سے نکلے. سرکار فرمائے کیا پکا رہے ہو, یہ ہوتے تو کہتے کہ سرکار کو پتا تھا تو بتا دیتے. تو میں نے کہا ہر جگہ یہی بات کرتے, سرکار کا سوال پوچھنا عدم علم پر نہیں بلکہ حکم کو جاری کرنا ہے. یہاں پر تو آپ کی فکر جتنی جتنی آپ کی رسی اسی کے گرد آپ گھومتے ہیں. سرکار آئے فرمائے کہ کیا پک رہا ہے, تب گوشت کی خوشبو سونگے آئے تو پتا نہیں کیا پک رہا, لیکن پوچھنا چاہ رہے تھا کہ وہ جواب دے. وہ کچھ بھی کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, میں کہوں گا شریف میں نہیں, ایمان ہے قال مصطفی, قرآن ہے حال مصطفی. میرے آقا نے فرمایا کیا پکا رہے ہو, کہ حضور گوشت ہے. فرمایا اچھا گوشت ہے, کس چیز کا گوشت, کس چیز کا گوشت. کہ حضور کچھ بھی نہیں تھا, وہ یہودیوں کے کچھ خچر پھر رہے تھے, ہم نے اس پر چھری پھیر دی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیگوں کو اندھیرو اور سارا یہ کھانا زمین پر گراؤ, یہ گوشت کو پھینک دو. ان اللہ ورسولہ, اس لیے کہ اللہ اور اس کا رسول, اب اللہ تو نہیں کھڑا ہے سامنے, اللہ تو نہیں کھڑا, اللہ تو کھڑے ہونے سے پاک ہے جسمانی سے. فرمایا میں تو کھڑا ہوں نا, میں خدا کا نائب ہوں, میرا ہاں کہنا خدا ہی کا ہاں کہنا ہے, میرا نہ کہنا خدا ہی کا نہ کہنا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. فرمایا کہ میں حکم دوں گا وہی تو خدا کا حکم ہے, اور قرآن نے بھی تو یہی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت چلنا. یا اللہ تو چلتا کب ہے جب تیرے آگے ہم جائیں گے. فرمایا میرا محبوب جو چل رہا ہے وہ میں ہی تو چل رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پر فرمایا ان اللہ ورسولہ, کہ بے شک اللہ اور اس کا رسول, ینہیانکم من لحوم الحمر فانہا رجس کبیر فانہا رجس او کما قال. فرمایا کہ اللہ اور اس کا یہ نائب اور خلیفہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خچروں اور گدوں کا گوشت جو ہے وہ انتہائی ناپاک ہے, اس کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے, لہذا دیووں کے منہ اڈھیل دو اور سارا گوشت گویا کہ گرا دو, اللہ رب العزت اس سے طیب غذا تمہیں عطا فرما دے. تو خچروں کی اور گدوں کی حرمت جو ہے یہ کب ہوئی, یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب خیبر میں تشریف فرما تھے تو یہ احکام وہاں پر گویا کہ نازل ہوئے. اسی سے متعلق ایک بات مزید آپ حضرات کی خدمت پیش کروں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھجور کا پھل جب تک قابل استعمال نہ ہو جائے, یہ ہوتا نا کہ بھورا لگ گیا فصل پر باغ والے اور پارٹی سبزی منڈی سے پہنچ گئی کہ جناب سیٹ صاحب مجھے بیچ دو, یہ تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے جب تک یہ پھل لگے نا. جس شہر کی بے ہو رہی ہے وہ نظر تو آئے کہ ہے کیا, اور پھول کو بکتا نہیں مارکیٹ کے اندر, پھل بکتا ہے تو پھل لگائی نہیں ہے تو اس کی بے کیا. جب گویا کہ مبی ہی غائب ہے, جس چیز کو خریدنا ہے جس کو بیچنا ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے تو بے کیسے ہوگی.
بائے اور مشتری بیچنے والا خریدنے والے کے نزدیک مبی نہیں ہے، جو سامان ہے وہ مبی ہی موجود نہیں ہے، تو جناب اب کہا جائے سودا ہو گیا، کہا ہو گیا تھا کس چیز پر، کہا اس چیز پر، کہا کب ہوگا جب ملے گی، یہ کیا؟ تو اب موجود ہی نہیں. صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب کھجور کا پھل جب تک قابل استعمال نہ ہو جائے اس کی بے جائز نہیں، اسے بیچنا جائز نہیں. یعنی وہاں پر باندیوں کا حکم نازل ہوا کہ باندیوں کے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں. اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نسب کی اہلیت کو واضح فرمایا، گدوں اور خچروں کی حرمت کو واضح فرمایا. چوتھا مسئلہ میرے آقا یہاں پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ کھجور کا جب تک پھل نہ لگ جائے، اس کی تشریح میں انشاءاللہ یہ عنوان کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم، کیونکہ اس میں بے شمار عبرت اور نصیحت اور فہم و فراست کی باتیں ہیں. جب تک کھجور میں پھل نہ لگ جائے اور اس کی وضاحت ظاہر نہ ہو جائے اس کی بے جائز نہیں ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ طبقات نسواں، عورتوں کی شعبے بازی کو ذرا دور کیا گیا اور اصلاح کی جا رہی، کیونکہ اب اسلام ابھر کے اوپر آ رہا ہے، اب ایمانیات پر کلام ہو چکا ہے، سارے دشمنوں کی گردنیں توڑی جا رہی ہے، تو اب اپنے لوگوں کی اصلاح کی باتیں ہو رہی ہیں. اب ایک ایک مسئلے بیان ہو رہے ہیں. پہلے بیان ہوتا تو جہاد کون کرتا؟ پہلے تو آپ کچھ بھی کر رہے ہو کرو، پہلے گراؤ کافروں کو، پہلے جو مین مسئلہ ہے اس کو گراؤ، وہ معاملات کرو کہ جب بندے پر کوئی لاٹھی سر پر مارتا ہے تو وہ ہاتھ آگے کرتا ہے. کسی نے کہا جناب آپ ہاتھ کو دوڑ رہے، تو کہا میرے لیے سر اہم ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو میں بچوں گا ہی. تو مین چیز تو سر ہے، تو سر کو بچانے کے لیے ہاتھ کو قربان کیا جاتا ہے. تو جن احکام کی مثال ہاتھ کی تھی اور جہاد سر کے معنی میں ہے، اسلام سر ہے، تو لہٰذا اس کو بچانے کے لیے سرکار نے پہلے سختی نہیں بیان فرمائی. اب جیسے جیسے سرے اور سر اور گویا کہ رأس الاسلام ابھرتا ہوا، افق پر واضح ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے تمام اعضاء کی اہمیت کو واضح کرنا شروع فرمایا. پانچویں بات بیان فرمائی کہ سنو، لعن اللہ یومئذ الواصلۃ، خدا نے اس عورت پر لعنت کی جو کسی کے بال کو، نقلی بال لگاتی ہے نا عورتیں، نقلی بال جو لگاتی ہے، وہ مرا ہوا کوئی ہے جناب، اس کے بال لے کر لگا لیے، اس کے بال چھوٹے ہیں تو اس کو لمبے کرنے کے لیے، اور جب لمبے ہوتے تو اس کو کٹوا دیتے ہیں، لمبے ہو تو کٹوا رہے ہیں اور جناب لمبے نہیں ہیں تو بڑھوا رہے ہیں، تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو ان کو حد دی گئی ہے کہ حد میں رہو، اور حد تمہارے لیے کہ تمہارے لیے بال کٹوانا جائز نہیں، ٹھیک ہے، اور بال لگوانا بھی جائز نہیں کہ کوئی مردہ ہے اس کے بال لے کر. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ اس کے بال لے کر گویا کے سوارے جاتے تھے، نقلی بال بنائے جاتے تھے، اور عورتیں اس کو زینت کے لیے رکھتی تھی. تو سرکار نے فرمایا لعن یومئذ الواصلۃ والموصولۃ، فرمایا کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے آج کے دن اس پر کہ جو دوسری عورتوں کے بال لگائے اور جو لگوائے، دونوں پر اللہ رب العزت نے گویا کہ لعنت فرما دی ہے. فرما الواصمۃ والموصومۃ، سرکار نے شاہ فرما اسی طرح سوئی کی نوک سے کسی خاتون کے چہروں پر داغ کرنے والی، جس طرح کی علاقہ گہروں میں آپ نے دیکھا قادرستان وغیرہ کے جو لوگ ہیں یا چائنا وغیرہ کے جو لوگ ہیں، گلگت کی طرف کے جو لوگ ہیں، وہ ہاتھوں کو چھلواتے ہیں. بعض افغانیوں کی بھی ہم نے دیکھا یہ جہالت ہے کہ جناب وہ ہاتھوں کو چھلواتے ہیں، آنکھوں کو چھلواتے ہیں، اور وہ ہرے رنگ یا نیلے رنگ کی گویا کہ وہ پیوس کر کے سوئی کے ناکے سے وہ پیوس کر کے گویا کہ نقش و نگاری بنائی جاتی ہے. تو سرکار نے فرمایا الواشمتو والموشومتو، کہ کندوانے والی اور جو کندوا رہی ہے، دونوں کے اوپر، کندوانے والی اور جو کند رہی ہے، ان دونوں کے اوپر آج کے دن اللہ رب العزت نے لعنت نمبر فرمائی. لیکن ہاں، اگر لڑکی کا رشتہ نہیں آتا اور اس کی ابروہیں بھوے اتنی بڑی ہے کہ جس سے چہرہ بھدا لگتا ہے، تو جناب شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جناب وہ رشتے کے تحت کہ جب لڑکی کے لڑکے کے گھر والے آئے وہ دیکھیں، تو وہ اگر کر لے تو اس کی شادی کی امکانات ممکن ہو جائے تو وہ جائز ہے. لیکن زیب و زینت کے لیے کہ جناب شادی ہے چلیں، آج تو ہمارے ساتھ بھی یہ حال کر دیا کہ جمعے کے دن ایک شخص آئے کہنے لگے حضور وہ پی آئی اے لانچ میں نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا جی سبحان اللہ، سب سے بڑا گھر تو خدا کا، یہاں کا نکاح پڑھوائے. کہا کہ نہیں، رشتے داروں کی فرمائشیں ہیں، وہاں ظاہر سی بات ہے بیگم کو 10,000 کا سوٹ دیا ہے تو وہ لان میں نہیں دیکھیں گے تو کہاں دیکھیں گے. تو ہم نے کہا کوئی پارٹیشن ہے اس کے اندر؟ کا پارٹیشن کچھ نہیں. میں نے کہا جائیے قاضی حسین سے نکاح پڑھائیے. یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ کوئی غیرت اور ایمانی ہونی چاہیے کہ جناب مرد اور عورت کا اختلاط، اتنی نیک اور مقدس تقریب ہو رہی ہے جس کی بنیادی لعنت پر رکھی جائے تو آگے فتنے فسادات نہیں ہو تو کیا ہو. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ بائیکاٹ کریں اسے نکاح پڑھانے کا. کوئی نکاح پڑھانا ہم پر فرض واجب نہیں ہے، لیکن شریعت کے حکم اور حرام کام سے بچنا یہ ہم پر فرض ہے. تو جناب ہم ان کے ایوانوں میں جائیں، علماء کیوں جائیں جناب جو ہے کہ وہ کسی ہال کے اندر نکاح پڑھانے کے لیے، چاہیے کہ وہ علماء کے پاس چل کر آئے. چلے اگر مربت کے تحت معاملہ ایسا ہے, محبت کی بات ہے, چلے بھی گئے تو چلے بھی گئے تو شریعت مطہرات کی تمام حدود کی پاسداری تو ہو, پارٹیشن رکھا جائے, عورتیں ایک طرف ہو مرد ایک طرف ہو. کتنی بڑی بے غیرتی اور بے حیائی ہے. توبہ توبہ علیہ اللہ. سرکار نے ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ یہ دیوس ہے کہ جناب جو اپنے معاملات کو اس طرح واضح کرتا ہے, اپنی بیوی کی نمائش کرتا ہے, اپنے گھر والوں کی نمائش کرتا ہے. سرکار نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. دیوس جنت میں فرمایا کہ اللہ غیرتی ہے, غیرت کو پسند کرتا ہے. یہ میں کلمہ اپنی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ کوئی گالی نہیں ہے, یہ معاشرے کی اصلاح ہے. پردہ حیا بہت بڑی زینت ہے میرے دوستو. پردہ حیا برکت کی بارش ہے, رزق میں برکت, امن میں برکت, دل و دماغ کا سکون ہے. سرکار نے فرمایا مرد مسلح پر سر رگڑ رہا ہو اور بیوی آزاد بے پردہ بازار میں پھر رہی ہو, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جنت میں سدرت المنتہا پر کے بھی اوپر چلا لیا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم بازار میں پڑنا گویا کہ بے پردگی کے ساتھ وہ جہنم کے لیے ایک دروازہ کھولنا ہے. تو گویا کہ یہ اتنے سختی کے احکامات پردے کے اندر ہے. ظاہر سی بات ہے بے پردگی ایک بہیمانہ کیفیت ہے, ایک وحشیانہ کیفیت ہے, ایک جانوروں کی رسم ہے. انسان کو جانور بننے میں وقت نہیں لگتا, لیکن یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے نظر کرم ہے کہ مسلمانوں کو باندھا گیا ہے کہ اسے بہیمیت کی طرف اور جانور والی صفت کی طرف جایا نہیں, جانے نہیں دیا جاتا, اسے جھنجھوڑا جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ گھر میں ایسا معاملہ نہیں ہے تو آہستہ آہستہ فکر کو بیدار کریں, اسلامی ماحول کے اندر اپنی خواتین کو لے جائیں تاکہ اندر ان کے اندر یہ بیدار مغزی پیدا ہو اور وہ خود گھر کا احترام اور تمام معاملات کو وہ کر سکیں. ایک بات ضمن اور عرض کر دوں کہ اگر شوہر کی رضا کے لیے, کنواری کے لیے تو مسئلہ بالکل ہی جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن شوہر کی رغبت کے لیے, کیونکہ ایک رسالہ چھپا تھا اس میں لکھا تھا کہ جناب یہ مطلقاً حرام ہے, میں اس سے دلائل کے ساتھ اختلاف کرنے پر گویا کہ حیثیت رکھتا ہوں اور اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اگر شوہر کی رغبت کے لیے اگر عورت کا چہرہ بھدا بن رہا ہے تو وہ ضرورت کے مطابق اگر ابروہیں بنا لے کہ جس سے شوہر کی رغبت ہو جائے تو یہ منع نہیں بلکہ یہ جائز ہے. مفتی صاحب کہیں گے آرام ہے, میں نے کہا طلاق پر نوبت آئے گی. مفتی صاحب مفتی ہے کوئی کاپ کہیں یا کراچی کے کہاں کے مفتی ہے آپ؟ مفتی ہیں تو لکیر کے فقیر ہیں, لوگوں کی نفسیات کو بھی آپ سمجھتے ہیں. تو جہاں تک شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے وہاں تک رخصت دی جائے گی. لیکن پھر عرض کر دوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو معاشرے کے اندر یہ اوباش طریقوں سے فحاشی کا نظام گویا کہ بپا ہے, یا جناب کنواری لڑکیاں یا شادی شدہ عورتیں یہ معاملہ کرتی غیروں کو دکھانے کے لیے, یہ بازاروں میں گھومنے کے لیے. شوہر بےچارا ایک بار تو گھر میں رہے تو کپڑا تبدیل نہیں, لیکن جب کہیں شادی میں جانا ہے تو وہ کپڑے جس کا شوہر نے خود کبھی نہیں دیکھا اور کہا جناب بیگم یہ کپڑے کہاں سے آ گئے, شادی میں جانا ہے, کما کر دیا شوہر نے, لیکن اس کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ شریف مذمت قرآن و سنت کے اندر اس بات کی گویا کہ کی گئی ہے. اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخری حکم جو میرے آقا یہاں پر بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے, سرکار نے فرمایا الخامشتو وجہہا, اور صدمے کے وقت اپنے منہ کو پیٹنے والی, نقلی بال لگوانے والی, چہروں کو چھیدنے والی, اور صدمے کے وقت اپنے چہروں کو پیٹنے والی, وہ شقاقت و جیبہا, اور اپنے سینوں کو چاک کرنے والی, کہ جب غم ہو جاتا ہے تو سینوں کو چاک کر دیا, کپڑے پھاڑ دیے, چہرے کو مارا. فرمایا کہ جناب اس کی شریعت مطہرہ نے, اللہ رب العزت نے آج کے دن ان پر گویا کی لعنت فرمائی ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المجسمت, اور وہ جانور جس کو نشانہ رکھ کر گولی سے مارا جائے, اس پر نشانے بازی کی جائے, ایسے شخص پر گویا کہ لعنت کر دی گئی ہے. سرکار فرماتے ہیں الخلیت, اور وہ جانور جسے کوئی درندہ زخمی کر دے اور ذبح کرنے سے پہلے وہ مر جائے, اس کے گوشت جو کھاتا ہے اس پر خدا نے لعنت کر دی ہے. النحمت, اللہ رب العزت نے اس پر بھی لعنت فرما دی ہے کہ میدان جنگ میں کسی عورت کو قتل کرنے کے لیے کوئی ڈھونڈ رہا ہو اور عورت کو قتل کرے, تو فرمایا کہ عورت کو قتل کرنے پر بھی اللہ رب العزت نے اس پر لعنت فرمائی ہے, الا یہ کہ وہ عورت قافلے کو ڈیل کر رہی ہو, یہ مسلمانوں کے خلاف ابھار رہی ہو, وہ بوڑھا وہ بچہ قتل نہیں کیے جائیں گے, لیکن وہ بوڑھا وہ بچہ وہ عورت جو کافروں کی پشپنائی کر رہی ہو, ان کو گانا دے کر اسلام کے خلاف گرما رہی ہو یا ان کے بارے میں ثبوت مہیا کر رہی ہو, تو وہ اس حکم سے مستثنی ہے, ان کو قتل کرنے والا خدا کے نزدیک محبوب ہوگا. لیکن بیجا کسی عورت کو مار دینے والا, سنو انگریزوں, یہ مسلمانوں کا قانون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بے سبب عورت جس کا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو جو قتل کرے گا خواہ وہ کوئی بھی ہو, فرمایا کہ آج کے دن خدا نے اس پر لعنت کر دی. تو یہ اسلام کا دستور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر میں بیان فرمایا, اور اس میں میرے آقا نے آخری حکم یہ بیان فرمایا کہ آج کے دن اللہ رب العزت نے متاع کو حرام کر دیا ہے, اور متاع زنا خالص ہے. آج کے بعد کوئی ایسا نکاح نہیں ہوگا جو کسی وقت کے ساتھ محدود ہو کہ میں تمہارے لیے تین گھنٹے کا نکاح, چار گھنٹے کا نکاح, پانچ گھنٹے کا نکاح, چھ گھنٹے کا نکاح. فرمائیے حرام ہے, زنا خالص ہے, موتا حرام کر دیا گیا ہے. فرمائے نکاح کا کوئی وقت خاص نہیں ہوتا الا یہ کہ شوہر اپنے منہ سے طلاق دے یا کوئی معاملہ ہو اور عورت اس سے خدا لے. نکاح موقوتا کے وقت کو خاص کر کے نکاح کرنا یہ متاع ہے, اور متاع کو شریعت متعارف حرام فرمایا ہے. انشاءاللہ وقت آنے پر جب متاع پر تحقیق کریں گے تو شیعوں کے مضبوط ترین دلائل اس میدان میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے, اور اس پر علماء ربانین نے جو جوابات سرکار کی جانب سے دیے ہیں اس کو بھی آپ گویا کہ سامع نواز فرمائیے گا. اور اللہ رب العزت ہمیں شہوت رانی سے محفوظ فرمائے, نفس کے شراروں سے محفوظ فرمائے, نفس کی مکاریوں سے محفوظ فرمائے, شریعت مطہرہ کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی, آپ کو بھی آپ کے گھر کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم اس درس کی برکت سے ہماری ماؤں بہنوں کو مولا کریم پردے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے دلوں میں اتنا خوف راسخ فرما. مولا کریم جو تیری عزت, تیرے محبوب کی عزت, تیری دین کی عزت کی بات ہے, اس پر ہمیں بھی, ہمارے گھر کی خواتین کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما, ہمارے محلے والوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم یہ کلمات ہم نے کسی مسلمان کی دل آزاری کے لیے نہیں کہے, یہ کسی کے اوپر تان کرنے کے لیے نہیں کہے, یہ کسی کے گھر کا العیاذ باللہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں کہے. مولا ہم نے اپنی اصلاح کے لیے کہے اور تیری رضا کے لیے کیے ہیں. مولا کریم تو جب پتھر اور بنجر علاقوں کو لال آزار بنا دیتا ہے تو ہمارے گھروں کو بھی اپنی حیا کا پیکر بنا دیتا ہے. جس غیرت کو تو قبول کرتا ہے وہ غیرت کا حصہ ہمیں بھی نصیب فرما, ہمارے گھر والوں کو بھی نصیب فرما. یا رب العالمین ہماری دعاؤں کو ان صحابہ شہداء بدر میں شرکت کرنے والے مسلمانوں, مسوان اسلام دیر اسلام نے خدمتیں پیش کی ہیں, ان کی سرداروں میں سے حضرت عاصمہ بنت عنیس جن کا پاکیزہ نام ہم نے یہاں پر پیش کیا, مولا کریم ان کی عفت, ان کی عصمت, ان کی دیانت اور مولا کریم ان کی استقامت سے ہماری گھر کی مستوراتوں کو حصہ نصیب فرما. وہ صحابہ جن کا ہم نے نام لیا ان کے مقام عدل, ان کے حیا, ان کی شجاعت, ان کی جرت, ان کی استقامت سے مولا کریم ہمیں حصہ نصیب فرما. مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما. ایک دفعہ محبت سے درود پاک پڑھ لی. اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر اٹھیں, ہم آئیے اس محفل کو اپنے ذریعہ نگاہ, اپنے مرحومین کے لیے ذریعہ نگاہ اور اپنی آنے والی اولادوں کے لیے ذریعہ نگاہ کی نیت کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں استغاثہ کریں, اس زبان کے ساتھ کہ مولا کریم ہماری یہ دنیا, رب نے فرمایا کہ وہی دعا کامیاب ہے جس نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. مولا کریم یہی ہمارا مقصد ہے. کوئی کہتا جی شاہ صاحب آپ مریض کے لیے دعا کے لیے, میں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اس کے اندر سب آ گیا, وفی الآخرۃ حسنا اس کے اندر سب آ گیا, وقنا عذاب النار اس میں سب آ گیا. یہ اللہ کی طرف سے بیان کر دے ہوئے کلمات ہیں, ان پاکیزہ نفوس قدسیہ کے کلمات کی ہدایت ہے جس کو رب کریم کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ملا ہے. مولا کریم یہی دعا ہم کرتے ہیں اور وہ کلمات تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو امام دوسری کے کلمات سے جس سے تیرے محبوب راضی ہو گئے ہیں. مل کر محبت سے پڑھیے. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّاتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مَوْلَايَا فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولايا آمین یا رب العالمین. جو دعائیں کیجیے مولا اس درود و سلام کی برکت سے قبول فرما. وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم ارزاقی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. مولا کریم جو حضرات یہاں پر بیٹھے رہے اپنا قیمتی وقت صرف کیا اپنے کاروبار دنیاوی آرام و سکون کو چھوڑا, مولا کریم اس بیٹھک کو اس وقت اور اس نشست کو مولا کریم تیرے حبیب کو فرمانے ایک ساتھ گزارنا ہزاروں سال کی عبادتوں پہ افضل ہے. مولا کریم ان نیکیوں سے بہرمن فرما, اور مولا کریم یہ جسمانی کوفت اور تھکاوٹ کو دونوں جہان کے سکون اور آرام میں تبدیل فرما. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.